یہ تنظیم اسلامی کے بانی امیر محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ کا خطاب ہے جس میں انہوں نے تنظیم کے قیام کے فیصلے کا اعلان فرمایا تھا، اور یہ تنظیم اسلامی کی مطبوعات میں عزم تنظیم کے نام سے شائع ہوتا ہے. صفحہ نمبر 3 سے میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا قرآنی تربیت گاہ کا پروگرام بخیر و خوبی اختتام کو پہنچا. یہ ایک تربیت گاہ منعقد ہوئی تھی مسلم ماڈل اسکول اردو بازار میں، اور اس کے اختتام پر اس میں متخن صاحب کا درس دیا تھا محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے، اور آخر میں یہ اس کا کنکلوڈنگ ایڈریس تھا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا قرآنی تربیت گاہ کا پروگرام بخیر و خوبی اختتام کو پہنچا. اگرچہ اس بار ابتدا میں کچھ بددلی کا سامنا رہا تھا، ایک تو اس وجہ سے کہ اچانک کچھ انتظامی دشواریاں پیش آ گئیں، اور دوسرے موسم کی سختی اور خصوصاً برقی رو کی آنکھ مچولی کے باعث. تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ تو رفتہ رفتہ انتظامات درست ہو گئے. کچھ آپ حضرات نے زمانہ باتوں نہ سازد تو با زمانہ بساز کے مصداق موسم کے ساتھ سازگاری اختیار کر لی، اور کچھ ہم نے پروگرام میں تخفیف کرتے ہوئے ایک ماہ کی بجائے 3 ہفتوں پر اکتفا کر لیا. بہرحال بفضل اللہ تعالی وعونی ہی پروگرام پورا ہو گیا. گویا شکر صد شکر کہ جمازہ بمنزل رسید. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس تربیت گاہ کے پروگراموں میں مرکزی حیثیت مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے درس کو حاصل تھی جس کا آغاز 1 جولائی کو سورۃ العصر سے ہوا تھا، اور اختتام آج سورۃ الحدید پر ہوا ہے، اور جس کے بارے میں میں نے آغاز میں بھی عرض کر دیا تھا اور بعد میں بھی متعدد بار واضح کیا ہے کہ اس کی ترتیب میں اصل مقصد یہ پیش نظر رہا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے دین کا ایک صحیح ہماگیر اور جامع تصور بھی آ جائے، اور ہم پر ہم اپنی ذمہ داریاں اور فرائض بھی منکشف ہو جائیں. گویا ہم پر یہ بھی واضح ہو جائے کہ ہمارا دین ہے کیا، اور یہ بھی منکشف ہو جائے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اور آج اس نصاب کی تکمیل کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق فرمائیں گے کہ تربیتی پروگرام کے دوسرے حصوں میں چاہے کوئی کمی رہ گئی ہو، جہاں تک اس بنیادی مقصد کا تعلق ہے، وہ بتمام و کمال نہ صحیح ضروری حد تک بہرحال پورا ہو گیا ہے. چنانچہ ایک طرف تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمارا دین عام مذہبی تصورات کے مطابق صرف چند عقائد اور رسوم کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پر حکمرانی چاہتا ہے، اور زندگی کے ہر ہر گوشے پر عمل داری کا طالب ہے، اور اپنے ماننے والوں سے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اولاً وہ اسے خود اپنی زندگیوں میں بتمام و کمال رائج کریں، اور پھر اسے حیات اجتماعیہ حتیٰ کہ پورے قرآن عرضی پر نافذ و غالب کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں تن من دھن سب کچھ کھپا دیں، اور دوسری طرف اس نہ صرف محدود بلکہ مس شدہ پرورٹڈ تصور دین کی غلطی بھی پوری طرح واضح ہو گئی ہے، جس نے امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کے قوا شل کر دیے ہیں اور اسے بحثیت مجموعی جمود اور تعطل کا شکار بنا کر رکھ دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ نیت اور ارادے کا ہے. مشہور کہاوت ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں. اگر کوئی سمجھنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن اگر کوئی واقعتاً جاننا چاہے کہ عدو قرآن انسان کی نجات کے ناگزیر لوازم کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے اور عفو و درگزر کے مستحق قرار پانے کی کم از کم شرائط کیا ہیں، تو اس کے لیے اجمالاً سورۃ العصر بھی کفایت کرتی ہے، اور تفصیلاً یہ پورا نصاب تو حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے. اس کے بعد اب اگر اصل مسئلہ عمل کا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی مرحلہ سب سے کٹھن ہے، اور اصل دشواری یہیں پیش آتی ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے جس سے متعلق اپنی زندگی کے ایک اہم فیصلے کا اظہار و اعلان اور اس کے پس منظر کی وضاحت کے لیے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس سے پیشتر کہ میں وہ فیصلہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ میرے اب تک کے کام کی نوعیت صرف درس و تدریس کی رہی ہے، نہ کہ ہماگیر دعوت کی، اور میں یہ بات مسلسل واضح کرتا رہا ہوں کہ میری حیثیت اصلاً صرف ایک طالب علم کی، اور زیادہ سے زیادہ ایک مدرس یا معلم کی ہے، نہ کہ داعی یا مبلغ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات مبارکہ میں ایک جملہ آتا ہے، حضور فرمایا کرتے تھے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، یعنی میں تمہیں بھی تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی. میں اپنے لیے تو وصیت یا نصیحت کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا. میرے اب تک کے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم قرآن کی نوعیت محض یہ رہی ہے کہ میرے نزدیک عذر قرآن ہر مسلمان پر اس کے دین کی جانب سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ یہ ہیں جو میں آپ حضرات کو بھی بتا رہا ہوں اور خود اپنے آپ کو بھی. ہم سب حسب صلاحیت و استعداد ان پر مکلف بھی ہیں اور اند اللہ مسئول اور جواب دہ بھی. ہمیں ان سے عہدہ برا ہونے کی فکر کرنی چاہیے. مجھے خوب معلوم تھا کہ یہ راہ یوں تو ویسے بھی بڑی کٹھن اور پرصعوبت ہے اور اس پر چلنے کے لیے چیتے کا جگر چاہیے, شاہی کا تجسس. اس لیے کہ با فہوائے آیا قرآنی ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے, لیکن اس میں پہل کرنے والا تو گویا ایک بہت ہی بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے. اور انا اول المسلمین اور انا اول المومنین کہتے ہوئے اس پرخضر وادی میں اتر جانا اور پھر پکارنا کہ من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں, ہرگز کوئی آسان کام. یہی وجہ ہے کہ تاحال میں درس و تدریس کے گوشہ عافیت ہی میں پناہ گزین رہا اور میں نے یہی موقف اختیار کیا رکھا کہ دین کی یہ حقیقت ہے جو مطالعہ قرآن سے مجھ پر واضح ہوئی اور دین کے یہ فرائض ہیں جو کلام الہی سے مجھ پر منکشف ہوئے. میں اس کا مدعی نہیں کہ میں خود ان کو بجا لا رہا ہوں اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ان کی ادائیگی میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں, بلکہ مقصود محض اظہار حقیقت ہے اس خیال سے کہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو اس خدمت کے لیے قبول فرما لے اور سامعین میں سے کوئی باصلاحیت اور باہمت شخص ایسا نکل آئے جو اٹھ کھڑا ہو اور خلق خدا کو دعوت دے کہ الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندو میری طرف آؤ, اور اس طرح رائے حق پر چلنے کے لیے ایک قافلہ تیار ہو جائے. لیکن اب بہت غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد معاذ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق پر توکل و اعتماد اور صرف اسی کی امداد و عنایت کے سہارے اور بھروسے پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ میری زندگی میں یہ کام صرف درس و تدریس تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ انشاءاللہ العزیز احیاء اسلام اور غلبہ دین حق ہی عملاً میری زندگی کا اصل مقصد ہوں گے. اور میری بہتر اور بیشتر مساعی بالفعل دعوت دین اور خلق خدا پر دین حق کی جانب سے اتمام حجت میں صرف ہوں گی. گویا انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اور اسی کی دعوت میں اپنے تمام عزیزوں دوستوں اور تمام جاننے والوں حتیٰ کہ بزرگوں تک کو دوں گا, اور پھر جو لوگ اس راستے میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں انہیں ایک نظم میں منسلک کر کے ایک حیات اجتماعیہ تشکیل دوں گا جو ان مقاصد عالیہ کے لیے منظم جد و جہد کر سکے. وما توفیقی الا باللہ العظیم. میں نے یہ فیصلہ دفعتاً نہیں کر لیا, بلکہ اس کا ایک طویل پس منظر ہے, اور چونکہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں کہ جیسے یہ حقیقت بس مجھ پر ہی منکشف ہوئی ہے یا کوئی وحی ہے جو براہ راست مجھ پر ہی نازل ہوئی ہے, لہذا میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً وہ پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میرے فکر کا پورا شجرہ نسب آپ کے علم میں آ جائے. اس سلسلے میں یہ معذرت پیش کی حاضر ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں کوئی مرتب مواد موجود نہیں ہے. آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ 21 دن مجھ پر کس قدر سخت مشقت کے گزرے ہیں. میری صحت پہلے ہفتے کے بعد ہی جواب دے گئی تھی, اور بعد میں 15 دنوں کے دوران میں نہایت ثقیل بلکہ مضر ادویات کے سہارے اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں جو میں نے اپنے ذمے لے لیا تھا. یعنی پورے منتخب نصاب کا درس اور خصوصاً آج کا دن تو بہت ہی سخت مشقت میں گزرا ہے. صبح کے 2.5 گھنٹے اور عصر اور مغرب کے مابین 1.5 گھنٹہ کے درس کے بعد اب آپ مجھ سے کسی مرتب تقریر کی توقع بہرحال نہ رکھیں. اس وقت میرا اصل مقصد تو صرف اس فیصلے کا اظہار و اعلان تھا جو ہو گیا. جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے, اس میں سے جو چیزیں اس وقت ذہن میں بلا تکلف آ جائیں اور جن کی جانب اللہ تعالیٰ ذہن کو منتقل فرما دیں انہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے میری بے ربطی تقریر میں بھی ربط محکم پیدا فرما دے. آمین. میں 26 اپریل 1932 کو مشرقی پنجاب کے ایک قصبے حصار میں پیدا ہوا اور گورنمنٹ ہائی اسکول حصار ہی سے میں نے 1947 میں پنجاب یونیورسٹی کا میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا. میں نے کل 850 میں سے 718 نمبر لیے تھے اور یونیورسٹی میں چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی. انسان کی عمر کے اس دور کا اکثر حصہ تو ظاہر ہے کہ خالص بے شعوری کی حالت میں گزرتا ہے اور اس کے آخری حصے کو بھی زیادہ سے زیادہ نیم شعوری کا زمانہ کہا جا سکتا ہے. تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں جو نقش لوح ذہن پر ثبت ہو جائیں وہ بہت گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی کے بالکل ناسمجھی کے دور میں بھی چونکہ اس فضا میں سانس لیا جس میں ہندو مسلم کشمکش کے سائے گہرے ہونے شروع ہو چکے تھے اور مسلمانان ہند اپنے قومی تشخص کے تحفظ کے لیے جان توڑ کوشش پر مجبور ہو گئے تھے. لہذا میرے تحت شعور کی سب سے نچلی سطح یعنی سب سٹریٹم میں مسلم قوم پرستی کا جذبہ رچ پس گیا. یہاں تک کہ مجھے خوب یاد ہے کہ 1938 میں جبکہ میری عمر کل 6 سال کی تھی میں نے علامہ اقبال مرحوم اور مصطفیٰ کمال پاشا کے انتقال کو نہ صرف ایک قومی نقصان بلکہ ذاتی صدمے کی حیثیت سے محسوس کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ نیم شعوری کے دور کے آغاز پر میرے ذہن نے اولین اثرات علامہ اقبال مرحوم کی ملی شاعری سے قبول کیے. میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے بڑے بھائی صاحب نے مجھے بانگے درا لا کر دی جسے میں گھنٹوں کچھ سمجھے اور کچھ بغیر سمجھے ترنم کے ساتھ پڑھتا رہتا تھا. بانگے درا کی نظموں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ تھیں جن میں ملت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں ایک امید افزا نقشہ کھینچا گیا تھا اور اسلام کی نشت ثانیہ اور امت مرحوم کی تجدید کی خوشخبری دی گئی تھی اور فی الجملہ یہ رنگ موجود تھا کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا. خصوصاً طلوع اسلام کے یہ اشعار تو مجھے بے حد پسند تھے. سرشک چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا, خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا, کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے, کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. سبق پھر پڑ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور ان اشعار کو بھی بہت کیف اور سرور کے عالم میں پڑھتا پڑھا کرتا تھا. دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. مولانا حالی سے اس دور میں میں قطن متعارف نہ ہوا تھا, لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ تاریخی اعتبار سے حالی کی مسدس مسلمان عالم کی پستی کی انتہا اور ملت اسلامی کے زوال و انحطاط اور نکبت و ادبار کے نقطۂ عروج سے مطابقت رکھتی ہے. یہی وجہ ہے ان کے اشعار پر مایوسی اور دل شگستگی کی گہری چھاپ ہے اور ان کی شاعری تمام تر مرثیہ خوانی پر مشتمل ہے, جیسے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاصہ اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. حالی اور اقبال ہم اثر بھی قرار دیے جا سکتے ہیں اور تاریخ وفات کے اعتبار سے ان کے مابین ایک نسل کا فاصلہ بھی ہے, اور اسی وصل مال فصل جمع مال فرق کی کیفیت ان کے اشعار میں نظر آتی ہے. یعنی جہاں مولانا حالی کے اشعار صرف مرثیہ خوانی پر مشتمل ہے, وہاں اقبال کے یہاں ماضی پر حد درجہ زوردار مرثیہ خوانی بھی ہے. بلازہ ہو بانگ درا کی نظمیں ثقلیہ اور بلاد اسلامیہ اور مستقبل کے نہایت جذبات انگیز اور جذبہ پرور ہدی خانی بھی. علامہ اقبال کے ہاں, وہاں علامہ اقبال کے یہاں ماضی پر حد درجہ زوردار مرثیہ خانی بھی ہے. بیکٹ میں ہے ملاحظہ ہوں بانگ درا کی نظمیں ثقلیہ اور بلاد اسلامیہ, اور مستقبل کے لیے نہایت جذبات انگیز اور جذبہ پرور ہدی خانی بھی. بہرحال اپنی عمر کے نیم شعوری والے دور میں میرے ذہن پر اولین چھاپ علامہ اقبال کی ملی شاعری کی پڑی, اور اس سے احیاء دین اور اسلام کی نشیت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید اور تشکیل نو کا ایک جذبہ میرے قلب کی گہرائیوں میں رچ بس گیا. یہاں ایک فٹ نوٹ ہے, یہاں یہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ پانچویں جماعت کے دوران بانگ درا کو کچھ سمجھے اور کچھ بغیر سمجھے پی جانے کے بعد میں نے چھٹی جماعت کے دوران بال جبریل اور ضرب کلیم کو ایک صاحب سے آریتن لے کر پڑھ ڈالا, اور ساتویں جماعت کے زمانے میں ایک لطیف سا بہانہ بنا کر بڑے بھائی صاحب سے بال جبریل, ضرب کریم اور ارمغان حجاز تینوں کتابیں حاصل کر لیں, اور گویا علامہ اقبال مرحوم کا پورا اردو کلام نظر سے گزار لیا. ضرب کریم اور بال جبریل کو آریت الحاصل کرنے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے. مجھے معلوم ہوا کہ علامہ کی کتابوں کا مکمل سیٹ خان عزیز الرحمن حمزائی کے یہاں موجود ہے, جو حصار کے معروف وکلاء میں سے تھے. ان کا انتقال چند سال قبل ملتان میں ہوا ہے. میں اپنے والد صاحب مرحوم مغفور کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت وہ ایک عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ہو گئے تھے کہ نہ انکار کیے بنتی تھی نہ طبیعت کتابیں دینے پر آمادہ ہوتی تھی. بالآخر انہوں نے ایک تدبیر سوچی اور علامہ اقبال کے ان اشعار کا مطلب مجھ سے دریافت کیا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور, الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی عزا اور مجاہد کی عزا اور, اور کہا کہ اگر ان اشعار کا مفہوم بیان کر دو تو کتابیں لے جا سکتے ہو. پھر جب میں نے ان کا مفہوم بیان کر دیا تو وہ کچھ حیران سے ہوئے, تاہم انہوں نے کتابیں میرے حوالے کر دی. فٹ نوٹ ختم ہو گیا. یہاں یہ اعتراف کرنا بھی مناسب ہے کہ اس جذبہ ملی کی آبیاری ایک زمانے میں حفیظ جلندری صاحب کے شاہنامہ اسلام سے بھی ہوئی. مجھے یاد ہے کہ جن دنوں میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا, میری ایک پوری رات شاہنامہ کی دوسری جلد کو اس کے مخصوص طرز ترنم میں پڑھ کر والدہ صاحبہ کو سنانے میں بسر ہوئی. اس طرح کہ ادھر جلد ختم ہوئی اور ادھر صبح نمودار ہو گئی. سن 1946-47 کے دوران مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد اپنے عروج پر تھی, اور پورے برے صغیر کے مسلمانوں کے اعصاب پر تحریک مسلم لیگ کا کامل تسلط تھا. چنانچہ میں بھی اپنی اسی نیم شعوری کیفیت میں پوری تندہی کے ساتھ اس سے وابستہ تھا. اس زمانے میں میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک فعال ورکر تھا, اور اس دور میں ہمارے جذبہ ملی کے جوش و خروش کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم فیڈریشن کے کارکن روزنامہ نوائے وقت کے استقبال کے لیے بالعموم ریلوے اسٹیشن پہنچ جایا کرتے تھے. کچھ عرصہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری بھی رہا, اور 1946 میں ایک بار میں نے لاہور میں منعقدہ فیڈریشن کے ایک مرکزی اجلاس میں ضلع حصار کے نمائندے کی حیثیت سے بھی شرکت کی. تحریک مسلم لیگ کے ساتھ اس عملی تعلق بلکہ انہماک کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں میں ایک نئی دعوت سے روشناس ہوا. یہ دعوت تھی موسس جماعت اسلامی مولانا سید ابو العلیٰ مودودی کی, جس نے میرے جذبہ ملی کو ایک نئی وسعت یعنی ڈائمینشن عطا کی, اور دل میں تجدید و احیاء ملت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی مقدم اور پیشتر تجدید و احیاء دین کا جذبہ پیدا کیا. یا یوں کہہ لیں کہ علامہ اقبال مرحوم کی عطا کردہ جذبہ ملی کے خاکے میں ایک دینی فکر کا رنگ بھر دیا. اپنے میٹرک کے زمانہ تعلیم کے دوران اگرچہ میں عملاً تحریک مسلم لیگ ہی سے وابستہ رہا, اور یہ نیا دینی فکر مجھ پر اس درجہ غالب نہ آ سکا کہ میں عملاً بھی اسی کا ہو رہتا, تاہم اس کا اثر مجھ پر اس حد تک ضرور ہوا کہ مسلم لیگ یا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حلقوں میں جب بھی مولانا مودودی یا جماعت اسلامی پر کوئی تنقید ہوتی یا طنز و طعن کا معاملہ ہوتا تو میں ان کی جانب سے مدافعت میں پورا زور صرف کر دیتا. اس نئی دینی تحریک کے لٹریچر کے پڑھنے یا سمجھنے میں مجھے زیادہ دقت اس لیے نہ ہوئی کہ میں نے اسکول میں اختیاری مضمون کی حیثیت سے عربی لی ہوئی تھی, اور ایک تو ویسے بھی میرا شمار اسکول کے ذہین اور ہوشیار طلباء میں تھا, اور دوسرے عربی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے خصوصی شغف عطا فرما دیا تھا. چنانچہ جماعت اسلامی کی بنیادی دعوت پر مشتمل چھوٹے کتابچے میں نے تمام کے تمام جناب مسرت مرزا صاحب اور چودھری نذیر احمد صاحب, یہ دونوں حضرات اب ملتان میں مقیم ہیں, سے حاصل کر کے پڑھ ڈالے اور ایک حد تک سمجھ بھی لیے. میرے بھائی اظہار احمد صاحب ان دنوں جماعت کا لٹریچر گہرے انہماک کے ساتھ پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سی کتابوں کے مفصل نوٹس بھی تیار کر لیے تھے۔ 12 جولائی 1947 کو میرا میٹرک کا نتیجہ نکلا، 20 یا 21 اگست کو عید الفطر تھی، اور اس کے دوسرے ہی روز سے حصار میں مسلمانوں کے محلوں پر ہندوؤں کے منظم حملے شروع ہو گئے، اور ستمبر کا پورا مہینہ ہم لوگوں نے محصوری کے عالم میں بسر کیا۔ اسی محصوری کی حالت میں تفہیم القرآن کی سے پہلی بار متعارف ہوا۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں میں اور میرے بڑے بھائی ہم دونوں محلے کی ایک مسجد میں ماہنامہ ترجمان القرآن کے تازہ پرچوں سے تفسیر سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے۔ عام فہم تو ظاہر ہے ان کا زیادہ تھا، لیکن عربی میری بہتر تھی۔ اس طرح ہمارا اجتماعی مطالعہ بہت مفید بھی رہتا تھا اور دلچسپ بھی، اور مجھے اس اعتراف میں ہرگز کوئی باک نہیں ہے اور مجھے اس اعتراف میں ہرگز کوئی باک نہیں کہ میرے دل میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی رغبت اولاً اسی کے ذریعے پیدا ہوئی، بلکہ قرآن حکیم سے میرا اولین تعارف اسی کی وساطت سے ہوا۔ اپنے میٹرک کے ان 2 سالوں کے دوران میرا تعارف ابوالکلام آزاد مرحوم کی تحریروں سے بھی ہوا۔ الہلال کے بعض پرانے پرچے بھی دیکھنے میں آئے، اور کتابی صورت میں مطبوعہ مضامین الہلال بھی پڑھنے میں نے پڑھے۔ آگے فٹ نوٹ ہے اس پر، مولانا ابوالکلام آزاد کے تصانیف کے حصول کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حصار کے صنعتی اسکول کے ایک انسٹرکٹر غلام محمد بھٹی صاحب کو کتابیں جمع کرنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ وہ خود ایک بہت ماہر جلد ساز تھے اور ان کے پاس نہایت اعلیٰ مجلد کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ میں نے جب مولانا مرحوم کی تصانیف ان سے آریتاً برائے مطالعہ مانگی تو وہ بھی خان عزیز الدین حمزہی کی طرح شش و پنج میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے بھی جان چھڑانے کی وہی تدبیر اختیار کی، یعنی مجموعہ مضامین الہلال کھول کر ایک فارسی شعر جو سامنے آ گیا اس کے معنی مجھ سے پوچھ لیے۔ میں نے فارسی بالکل نہ پڑھی تھی، اس لیے پہلے تو ذرا جھجکا، لیکن جب ذرا غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو اردو ہی کے الفاظ ہیں جو بس ذرا آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے معنی بیان کر دیے اور کتاب حاصل کر لی۔ اس سے یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ جس تحریک کا علم اس وقت جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے اور جو دعوت اس وقت مولانا مودودی پیش کر رہے ہیں، اس دور میں اس کے داعی اول کی حیثیت دراصل مولانا آزاد کو حاصل تھی۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کی کشمکش اور اس میں تلخی کی شدت کے باعث جو نفرت مولانا آزاد سے تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک حیرت انگیز تأسف نے لی کہ اتنا عظیم کام چھوڑ کر وہ اب کن وادیوں میں سرگرداں ہیں۔ اور وہ دوسرا اور اہم تر نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اصل اہمیت اشخاص کی نہیں بلکہ مقاصد کی ہے، اور نگاہیں شخصیتوں پر نہیں بلکہ کام پر مرتکز رہنی چاہیے۔ اکتوبر 1947 کے اوائل میں انڈین ملٹری نے حصار میں ہماری قلعہ بندیاں زبردستی توڑ ڈالی اور پوری مسلمان آبادی کو ایک نو تعمیر شدہ جیل کے ہاتھوں میں قائم شدہ کیمپ میں محبوس کر دیا۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد ہم لوگ ایک پیدل قافلے کے ساتھ 20 روز میں 170 میل کا سفر طے کر کے، اگر حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو غالباً 7 نومبر 1947 کو براستہ سلیمان کی ہیڈ ورکس پاکستان میں داخل ہوئے، اور اس طرح زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں والسا مرحومہ مغفور اول تو لاہور ہی میں تعینات ہوئے، لیکن جلد ہی ان کا تبادلہ قصور ہو گیا اور میں ایف ایس سی میڈیکل کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل اور ملا کرشن نگر میں اپنے ایک عزیز کے مکان پر مقیم ہو گیا۔ ایف ایس سی کی تعلیم کے 2 سالوں کے دوران میں نے حلقہ ہمدردان جماعت اسلامی کے سے باقاعدہ منسلک ہو کر بہت مستعدی اور جانفشانی کے ساتھ کام کیا۔ اس وقت کے خصوصی جوش و خروش میں بہت سے عوامل کو دخل حاصل تھا۔ ایک تو پاکستان کا قیام ہی کچھ کم جذبات انگیز واقعہ نہ تھا، پھر جس قسم کے حالات میں سے گزر کر پاکستان پہنچنا نصیب ہوا تھا اس نے فوری طور پر ملی اور دینی جذبات کو بہت بھڑکا دیا تھا، اور کچھ صورتحال بھی بظاہر ایسی نظر آتی تھی کہ جیسے احیاء اسلام کی منزل بہت قریب ہے۔ قیام پاکستان سے گویا اصل مرحلہ تو طے ہو ہی گیا ہے، اب کثرت صرف اتنی ہے کہ اس میں اسلامی نظام قائم کر دیا جائے، پھر اسے بنیاد یعنی بیس بنا کر اسلام کے عالمی غلبے کی صحیح جہد بہت آسان ہو جائے گی۔ منزل کے اس قرب کے اس احساس نے آتش شوق کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ ان حالات میں جب جماعت اسلامی پاکستان میں قیام نظام اسلامی کی دائی بن کر سامنے آئی تو گویا اس نے جملہ قومی، ملی اور دینی اور مذہبی جذبات کو اپیل کیا، اور دوسرے بے شمار کارکنوں کی طرح میں بھی حد درجہ کیف و سرور کے عالم میں اس کی جدوجہد میں عملاً شریک ہو گیا۔ اسی زمانے میں میں نے جماعت کے لٹریچر کا بھی بالاستیاب مطالعہ کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی تصانیف تو اس زمانے میں کچھ ثقیل اور کچھ روکھی اور پھیکی معلوم ہوتی تھیں، لیکن مولانا مودودی کی تصانیف کا ایک ایک حرف نظر سے گزار لیا، وہیں ہما میں تحریک اسلامی کے ساتھ اپنے اس دور کے تعلق کو بھی شعوری نہیں نیم شعوری قرار دیتا ہوں۔ اواخر سن 49 لیٹ 49 میں میں میڈیکل کالج لاہور میں داخل ہوا، اور ساتھ ہی میری رہائش بھی کالج کے ہاسٹل میں منتقل ہو گئی۔ نتیجتاً تنظیمی اعتبار سے میرا تعلق جماعت اسلامی سے منقطع اور اسلامی جمعیت طلبہ سے قائم ہو گیا۔ سن 1950 عیسوی میں میں نے جمعیت کی رکنیت اختیار کی، اور فوراً ہی نظامت حلقہ میڈیکل کالج کا بوجھ میرے کاندھوں پر ڈال دیا گیا۔ سن 51 میں میں جمعیت لاہور کا ناظم بھی بنا دیا گیا، اور جمعیت پنجاب کا بھی، اور سن 1952 میں میں جمعیت کا ناظم اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ واضح ہے کہ میں ان مناسب کا ذکر کسی احساس فخر کے تحت نہیں کر رہا، بلکہ صرف اس حقیقت کے اظہار کے لیے کر رہا ہوں کہ اس دور میں میں نے انتہائی جوش و خروش اور حد درجہ انہماک کے ساتھ اور تحریک کے تقاضوں کو دوسری ہر چیز پر مقدم جان کر کام کیا، یہاں تک کہ اپنی تعلیم کے نقصان اور اپنے پیشہ ورانہ مستقبل یعنی پروفیشنل کیریئر کی تباہی کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ گویا خیریت جان، راحت تن، صحت دامہ سب بھول گئیں مصلحتیں اہل حوث کی۔ یہاں کوئی صاحب یہ گمان نہ فرمائیں کہ مجھے اس پر کوئی پچھیمانی یا پچھتاوا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ اپنی زندگی کا وہ دور مجھے انتہائی عزیز ہے، اور اس کی یاد کو میں اب بھی اپنی ایک قیمتی متاع سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دین کی جس خدمت کی توفیق مجھے بارگاہ خداوندی سے ملی ہوئی ہے، اس کی اساس اور بنیاد اسی دور میں قائم ہوئی تھی۔ گویا میرا معاملہ تو وہ ہے کہ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ چنانچہ تحریر و تقریر کی جو بھی تھوڑی بہت صلاحیت آج مجھ میں ہے، وہ اسی دور میں ابھری اور پروان چڑھی۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بطور زبان مجھے اردو پر نہ اس وقت کوئی عبور حاصل تھا نہ اب حاصل ہے، تاہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اظہار معاف ضمیر کی جو بھی تھوڑی بہت استعداد مجھے حاصل ہے، اس کی اولین تربیت جمعیت طلبہ کے ہفتہ وار آرگن عزم کی ادارت ہی سے حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح کوئی شعلہ بیان خطیب یا جادو اثر مقرر تو میں نہ اس وقت تھا نہ آج ہوں، تاہم تقریر و بیان کی جو بھی تھوڑی بہت صلاحیت مجھ میں موجود ہے، وہ تمام تر اسی دور کی مرہون منت ہے۔ جہاں تک مولانا مودودی کی تصانیف کا تعلق ہے، ان کا تو میں اس دور میں متعلم ہی نہیں معلم بن گیا تھا، خصوصاً ان کی جو تحریریں تحریک جماعت اسلامی کے اصول و مبادی اور اس کے مختلف ادوار سے متعلق تھیں، ان کا تو ایک حد تک حافظ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس تحریک کی امتیازی خصوصیات اور اس کے مخصوص طریقہ کار کے بارے میں اس دور میں میرا ذہن بالکل صاف ہو چکا تھا کہ اس میں کوئی ابہام صاف ہو چکا تھا اور اس میں کوئی ابہام نہ رہا تھا۔ مزید برآں، اس دور میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم یہ ہوا کہ مجھے اولاً مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تصانیف اور پھر ان کی وساطت سے قرآن حکیم کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت پیدا ہو گئی۔ مولانا کے تصانیف میں سے خصوصاً دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سے مجھے عشق کی حد تک قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے مجھ پر تحریک اسلامی کا دینی فکر واضح ہوا اور فریضہ تبلیغ و شہادت کی اصل اہمیت منکشف ہوئی۔ پھر جب مولانا کی ایک دوسری تالیف تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوئی تو اس کا مطالعہ بھی میں نے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک پختہ ذہنی مناسبت اور محکم قلبی انس کی بنیاد اس کتاب سے قائم ہوئی۔ دسمبر سن 51 کی کرسمس اور جولائی سن 52 کی موسم گرما کی تعطیلات میں میں نے لاہور میں تربیتی کیمپ منعقد کیے، جن میں قرآن حکیم کے چند منتخب مقامات کا درس مولانا اصلاحی نے دیا۔ میں خود ان دونوں کیمپوں میں بحیثیت ناظم شریک تھا، چنانچہ میں نے ان سے بھرپور استفادہ کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ ان سے نہ صرف یہ کہ میرے قرآن حکیم کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق میں اضافہ ہوا، بلکہ میری طبیعت میں تعلیم و تعلم قرآن کا دائیہ شدت کے ساتھ بیدار ہو گیا. قرآن حکیم کے ساتھ اس ذہنی اور قلبی مناسبت اور اس قوت گویائی اور صلاحیت بیان نے, جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں, مل جل کر مجھے اسی زمانے میں مدرس قرآن بنا دیا. چنانچہ جمعیت کے اجتماعات میں بھی درس قرآن کی ذمہ داری اکثر و بیشتر مجھ پر رہتی تھی, اور تعطیلات کے زمانے میں جب میں گھر آتا تھا, بریکٹ میں ہے, اس وقت تک والد محترم مینٹگمری حال ساہیوال میں اقامت اختیار فرما چکے تھے. تو جماعت اسلامی کے اجتماعات میں بھی درس قرآن کی فرمائش مجھ ہی سے کی جاتی تھی اور میرا درس بالعموم پسند کیا جاتا تھا. اس میں فٹ نوٹ ہے, 1953 میں جمعیت کے سالانہ اجتماع کے موقع پر جو درس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کا میں نے دیا تھا, اس کا ذکر تقریباً 20 سال بعد 1972 میں کراچی کے ایک سفر کے دوران میرے سامنے بہت عجیب طریقے سے آیا. ریل میں ایک ہم سفر سے گفتگو ہو رہی تھی جس میں تعلیم و تعلم قرآن کی اہمیت کا ذکر چل نکلا. اس پر ان صاحب نے عجیب کیفیت کے ساتھ کہا, صاحب ایک درس 1953 میں ہم نے سنا تھا, اس کی حلاوت کا احساس ابھی تک باقی ہے. میں نے ذرا قریدہ تو معلوم ہوا کہ دراصل میرے ہی درس کا ذکر ہے, چنانچہ میں نے بات وہیں ختم کر دی اور اپنا مزید تعارف مناسب نہ سمجھا. اسی طرح 1954 میں ملتان میں منعقد جمعیت کی تربیت گاہ میں مولانا اصلاحی سے پڑھے ہوئے مقامات کا جو درس میں نے دیا تھا, اس کا ذکر بہت سے احباب آج بھی کرتے ہیں. مین ٹیکسٹ شروع ہو گیا. قرآن حکیم کے ساتھ اس تعلق کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے پہنچا وہ یہ ہے کہ دین کی اساسی تعلیمات بھی مجھ پر براہ راست قرآن حکیم کی روشنی میں واضح ہو گئیں, اور خاص طور پر دعوت و تبلیغ دین کی اہمیت اور شہادت حق اور اقامت دین کی فرضیت بھی مجھ پر عزر قرآن منکشف ہو گئی. گویا فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ کے مصداق میرے ذہن و فکر کا ایک براہ راست تعلق قرآن حکیم سے قائم ہو گیا. اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس وقت تو نہ ہوتا, لیکن بعد میں اس کا احساس مجھے شدت کے ساتھ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت اس پہلو سے کوئی کمی رہ جاتی تو بعد میں جب بعض شخصیتوں سے میرا عقیدت کا رشتہ کمزور پڑا, یہاں تک کہ بالکل منقطع بھی ہو گیا اور جمعیت اور جماعت دونوں سے تنظیمی رشتہ بھی ختم ہو گیا, تو اس فکر کا پورا تانا بانا بھی درم برم ہو جاتا اور میں بھی ان بہت سے لوگوں کے مانند ہو جاتا جو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تو ان کا تعلق نہ صرف تحریک اسلامی بلکہ بعض افسوسناک مثالوں کے اعتبار سے تو گویا اسلام ہی سے منقطع ہو گیا. الغرض جمعیت طلباء سے تعلق کا زمانہ میری زندگی کا اہم ترین دور ہے, جس میں خود دین و مذہب کے ساتھ بھی میرا صحیح فکری تعلق قائم ہوا اور تحریک تجدید و احیاء دین کے لیے کے ساتھ بھی میرے حقیقی اور شعوری تعلق کا آغاز ہوا, اور احیاء اسلام اور تجدید ملت کا وہ جذبہ جو بچپن میں علامہ اقبال مرحوم کی شاعری سے پیدا ہوا تھا اور جس میں ایک دینی فکر کا پیوند ابتدان مولانا مودودی کی تحریروں سے لگا تھا, بالآخر مولانا اصلاحی کی تصانیف کی وساطت سے قرآن حکیم کی محکم اساس پر استوار ہو گیا. نیچے اس میں بھی ایک فٹ نوٹ ہے, اس دور میں اللہ کے دین کی بنیادی دعوت اور مسلمانوں کے دینی فرائض اور اہل ایمان سے اللہ کے دین کے تقاضوں اور مطالبوں کا جو تصور میرے ذہن میں واضح راسخ ہوا تھا, اس کے بارے میں اب کچھ کہنے سننے کی بجائے میں اپنی اس دور کی بعض تحریروں اور تقریروں سے کچھ اقتباسات اس کتاب میں شامل ضمیمہ میں درج کر رہا ہوں, تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ سب بات کی خیال آرائیاں ہیں. آگے پھر مین ٹیکسٹ ہے, 1954 میں میں نے MBBS کا امتحان کا آخری امتحان پاس کیا, اور جیسے ہی میرا نتیجہ نکلا میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست داخل کر دی, اس لیے کہ میرے سامنے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود تھا کہ انا امرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, مشکات شریف عن حارث الاشعری, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں چند دن بھی بغیر جماعت کے بسر ہوں, لیکن افسوس کہ جماعت اسلامی میں میرا قیام بہت مختصر رہا. رکن کی حیثیت سے جماعت میں شامل ہوتے ہی پہلی بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے جماعت پر شدید انحطاط اور اضمحلال طاری ہو چکا ہے, اور اس کے متوسلین میں کسی انقلابی تحریک کے بجائے عام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کا سم مزاج پیدا ہو گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا کہ جماعت کی دعوت اور اس کی اپیل کا رخ بھی اب وہ نہیں رہا جو آغاز میں تھا, بلکہ اس میں بھی عام سیاسی جماعت کا سا انداز پیدا ہو چکا ہے. میرے ذہن میں جب اس قلب ماہیت کے اسباب و عوامل پر غور کر میرے ذہن نے جب اس قلب ماہیت کے اسباب و عوامل پر غور کرنا شروع کیا۔ ساتھ ہی ایک اور سوال جو ابھر کر سامنے آ کھڑا ہوا وہ یہ تھا کہ 1947 میں پاکستان میں نظام اسلامی کا قیام جو اس قدر آسان اور بالکل قریب نظر آتا تھا، وہ 8 سالہ جدوجہد کے باوجود روز بروز نگاہوں سے دور تر کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے میں ان مسائل پر غور کرتا گیا، مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی کہ تحریک جماعت اسلامی اپنے اصل موضوع سے بھٹک گئی ہے، اور 1947 میں ملک کے بدلے ہوئے حالات میں موانع اور مشکلات اور 1947 میں ملک کے بدلے ہوئے حالات میں مواقع اور امکانات کے دامے ہم رنگ زمین میں گرفتار ہو کر جماعت اسلامی کی قیادت نے طریقہ کار میں جو تبدیلی کی تھی، اس نے تحریک کی اس ساری بلند پروازی کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جماعت کا اصولی اسلامی انقلابی کردار تو خوشدر خشید ولے شیلہ مستاجل بود کے مصداق داستان پارینہ بن چکا ہے۔ البتہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی پارٹی کی حیثیت سے جماعت کا وجود باقی ہے۔ ابتدان یہ انکشاف میرے لیے حد درجہ اذیت بخش تھا اور مجھ پر شدید رنج و غم اور مایوسی کا غلبہ ہو گیا تھا، مگر جیسے جیسے اس مسئلے کے دوسرے پہلو واضح ہوتے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت کی اس تبدیلی کو محسوس کرنے والا میں تنہا ہی نہیں ہوں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن میں ایک اچھی بھلی تعداد اکابر کی بھی ہے، تو ذرا ہمت بندی کہ غلطی کا ازالہ ممکن ہے اور ذرا کوشش کی جائے تو اس تحریک کو دوبارہ اصل رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی امید پر میں نے 250 صفحات یعنی 250 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک تحریر کے ذریعے جماعت اسلامی کے قبل از تقسیم ہند موقف اور طریقہ کار اور بعد از تقسیم پالیسی کے تفاوت اور تضاد کو واضح کیا، اور جماعت کے ارباب حل و عقد سے اپیل کی کہ وہ نئے طریقہ کار کو ترک کر کے سابق طریقہ کار ہی کی جانب رجوع کریں۔ میری یہ تحریر اب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے مطبوعہ موجود ہے، اور اس موضوع پر میں اس وقت مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ میں نے یہ تحریر 1956 میں لکھی تھی اور اب 1974 ہے، لیکن 18 سال گزر جانے کے بعد بھی میں اسے اتنا ہی صحیح سمجھتا ہوں جتنا اس وقت سمجھتا تھا، اور میرے موقف میں سر مو فرق واقع نہیں ہوا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں پختگی ہی پیدا ہوتی چلی گئی ہے۔ لیکن افسوس کہ جماعت اسلامی میں یہ اختلاف رائے انتہائی ہنگامہ خیز بن گیا، اور اواخر 1956 اور اوائل 1957 کا تقریباً 6 ماہ کا عرصہ جماعت اسلامی پر ایک سخت بحرانی کیفیت میں گزرا، جس کے نتیجے میں کم و بیش 76 ارکان جماعت سے علیحدہ ہو گئے، جن میں مجھ ایسے عام کارکنوں کے ساتھ ساتھ مولانا مینا حسن اصلاحی، مولانا عبدالجبار غازی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد، سردار اجمل خان لغاری ایسے اکابر بھی تھے، اور گویا جماعت کی قیادت کی پوری صفحہ دوم جماعت سے کٹ گئی تھی۔ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا اور اس کی اصل ذمہ داری کس پر ہے، یہ ایک بڑی تلخ داستان ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے۔ تاہم میں نے آیہ مبارکہ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا من بعد قوۃ انکاسہا کے حوالے سے نقض غزل کے عنوان کے تحت اس کے اہم حصے سپرد قلم کر دیے تھے، جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں ان کا مطالعہ کر لیں۔ اس پر فٹ نوٹ ہے، سورہ نحل کی آیہ مبارکہ ہے یہ، آیت نمبر 92، تم نہ بن جاؤ اس بڑھیا کی مانند جس نے سوت کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، اور دوسرا فٹ نوٹ ہے، یہ داستان حال ہی میں مکمل صورت میں تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع ہو گئی ہے۔ میں نے جماعت کی رکنیت کی درخواست 15 نومبر 1954 کو تحریر کی تھی، اور تقریباً 2.5 سال بعد 1957 کی کسی تاریخ کو میں نے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ جماعت کی رکنیت سے استعفیٰ تحریر کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں نے زندگی کا وہ نصب العین بھی ترک کر دیا جس کے حصول کے لیے میں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی، اور احیاء اسلام و تجدید دین اور شہادت حق اور اقامت دین جدوجہد سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی، جسے میں نے پورے شعور و ادراک کے ساتھ اپنا دینی فرض سمجھ کر قبول کیا تھا۔ اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ بحمد اللہ گزشتہ 17-18 سالوں کے دوران میں مجھ پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میری نگاہوں سے احیاء اسلام اور اقامت دین کا بلند و بالا نصب العین اوجل ہو یا مجھے اپنے ان فرائض کے بارے میں کوئی شک یا شبہ لاحق ہوا ہو۔ سبب اس کا پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا تعلق پہلے ہی اشخاص سے نہیں بلکہ قرآن مجید سے قائم ہو چکا تھا. اور یہ بات مجھ پر ازرو قرآن منکشف ہو چکی تھی کہ شہادت حق میری ذمہ داری اور اقامت دین میرا فرض ہے. اگر کوئی جماعت ایسی موجود ہو جس میں انشرائے صدر کے ساتھ شریک ہو کر اپنے ان فرائض کو ادا کر سکوں تو فبیہ. اس جماعت کا وجود میرے لیے ایک نعمت غیر مترتبہ ہے, لیکن اگر ایسا نہ ہو تب بھی فرض تو ساقط نہیں ہو جاتا, اگرچہ کام کٹھن ضرور ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہ انسان از خود کھڑا ہو اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے دوسروں کو بھی دعوت دے اور ایک جماعت تشکیل دے جو ان فرائض سے عہدہ برا ہو, یا بصورت آخر کم سے کم اپنی ذاتی حیثیت میں تنہا تنہا کوشاں رہے. اشخاص آئیں گے اور چلے جائیں گے, جماعتیں بنیں گی اور منتشر ہو جائیں گی, لیکن اللہ کا دین بھی دائم و قائم رہے گا اور اس کی کتاب بھی. انسان کا فرض یہ ہے کہ فرمان نبوی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بھی لن تضلوا ابدا کہ مصداق قرآن ہی کو اپنا رہنما اور ہادی و امام بنائے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے, اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی کسی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دے تو اسے سراسر اسی کا فضل و کرم اور انعام و احسان سمجھے, گویا منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت. جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد ابتدان کبھی امید تھی کہ علیحدہ ہونے والے حضرات ایک نئی تنظیمی حیات تشکیل دے کر جماعت کے سابق طریقہ کار کے طرز پر عملی جد و جہد شروع کر دیں گے, اور یہ امید ہرگز بے بنیاد نہ تھی, اس لیے کہ علیحدہ ہونے والوں میں نہ اہل علم کی کمی تھی نہ اصحاب فضل کی, اور ان میں چار حضرات وہ بھی تھے جن کے کاندھوں پر مولانا مودودی کی اسیری اور نظر بندی کے مختلف مواقع پر جماعت کی عمارت کا بوجھ آ چکا تھا, گویا تنظیمی اعتبار سے بھی جماعت میں ان کا مقام بلند رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دو سال یعنی وسط سن 57 سے وسط سن 59 کا عرصہ اس حال میں بیتا کہ آج لاہور کا سفر ہے تو کل لائل پور کا, اور ابھی یہی عمار خان سے لوٹا ہوں تو سکھر کے لیے رخت سفر باندھ رہا ہوں. وقس الحاظہ یہاں تک کہ ایک بار یعنی دسمبر سن 58 میں تو ساہیوال میں اپنا مطب بند کر کے اہل و عیال سمیت کراچی منتقل ہو گیا, اگرچہ وہاں سے 6 یا 7 ماہ بعد ہی والد صاحب مرحوم کی علالت کے باعث لوٹ آنا پڑا. اس دوران میں متعدد اہم مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہوئے, جن میں سب سے بڑا خود میرے زیر اہتمام عزیز ٹینریز ہڑپا میں منعقد ہوا تھا, جس میں تقریباً تمام اہم لوگ شریک ہوئے اور جو غالباً 3 روز تک جاری رہا. لیکن افسوس کہ یہ ساری بھاگ دوڑ بے نتیجہ رہی, اور مختلف اسباب کی بنا پر جماعت سے علیحدہ ہونے والے حضرات کسی نئی حیات اجتماعیہ کے قیام پر متفق نہ ہو سکے, اور رفتہ رفتہ سب نے اپنے اپنے ذوق اور مزاج طبع کی مناسبت سے انفرادی طور پر مختلف تعمیری سرگرمیوں کا آغاز کر دی, جو تقریباً سب کی سب علمی اور تعلیمی نوعیت کی تھیں. مثلاً مولانا اصلاحی صاحب نے لاہور میں حلقہ تدبر قرآن قائم کر لیا, ماہنامہ میثاق جاری فرمایا, اور تفسیر تدبر قرآن کی تصویر کا آغاز کر دیا. حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے لائل پور میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ قائم کر لیا اور ہفت روزہ الممبر پر محنت شروع کر دی. مولانا عبدالغفار حسن صاحب ان کے شریک کار رہے اور بعد میں میرے ساتھ اشتراک عمل کے لیے ساہیوال منتقل ہو گئے. مولانا عبدالجبار غازی نے راولپنڈی میں ایک ہائی اسکول قائم کیا اور وہ اس کی تعمیر و ترقی میں ہمتن منہمک ہو گئے. سردار اجمل خان لغاری نے ادارہ اجمل باغ کے نام سے جامعہ ملیہ دہلی کے طرز پر ایک ادارہ قائم کر لیا. وقس علی حاضر میں نے بھی وسط سن 59 میں کراچی سے واپس ساہیوال آ کر دو کاموں کا آغاز کر دیا, یعنی ایک حلقہ مطالعہ قرآن اور دوسرے کالج میں زیر تعلیم طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ہاسٹل کا قیام. ان دونوں سے مقصود ایک ہی تھا, یعنی مقدم و ذکر کے ذریعے عوام میں اور مؤخر ذکر کے ذریعے کالج کے طلبہ میں قرآن حکیم سے ایک قلبی لگاؤ اور ذہنی تعلق پیدا کرنے کی کوشش. اس غرض کے لیے میں نے ان مقامات پر بعض اضافے کر کے جو میں نے مولانا مودودی مولانا اصلاحی صاحب سے پڑھے تھے ایک قدرے وسیع تر منتخب نصاب مرتب کیا اور اس کا درس دیا. تقریباً 2.5 برس یعنی اواخر سن 61 تک میں ساہیوال میں اپنے مطب کے ساتھ ان دونوں کاموں میں پورے انہماک کے ساتھ مشغول رہا. اوائل سن 62 میں بڑے بھائی صاحب کی طرف سے دین اور دنیا یعنی معاش اور معاد دونوں کے لیے مشترکہ کوشش کی ایک نہایت دل آویز خوش آئین تجویز کے تحت کراچی منتقل ہو گیا,
اور اگرچہ بہت درج محسوس ہو گیا کہ یہ بھی ایک دام ہم رنگ زمین ہی ہے، تاہم ایک دفعہ اس میں گرفتار ہونے کے بعد کم و بیش 3 سال اس سے رہائی حاصل کرنے میں لگے، اور 65 میں میں واپس ساہیوال آ سکا۔ کراچی کے اس قیام کے دوران میں بھی میرا جنون بالکل بیکار نہ بیٹھ سکا، چنانچہ وہاں بھی میں نے مقبول عام ہائی اسکول میں ایک حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیا، جس کے ہفتہ وار اجتماعات میں میں اسی منتخب نصاب کا درس دیتا رہا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ دوسرے اس زمانے میں میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کا امتحان بھی پاس کر لیا، جس میں اتفاقاً میں یونیورسٹی میں اول بھی آ گیا۔ ساہیوال اور کراچی میں قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے درس سے کسی اور کو کوئی نفع پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، کم سے کم مجھے ضرور یہ فائدہ پہنچا کہ تحریک اسلامی سے مسلسل 8-9 سال تک تنظیمی اعتبار سے تعلق رہنے کے باوجود اس کی اساسی دعوت سے میرا ذہنی اور قلبی تعلق برقرار رہا، اور اپنے دینی فرائض کے احساس اور ذمہ داریوں کے شعور سے بھی میرا ذہن فارغ نہ ہو سکا۔ گویا مجھے اپنا سبق یاد رہا، اور میری حالت اس شعر کے مصداق رہی کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ کراچی سے واپس ساہیوال آ کر میں ابھی اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک 11 نومبر 1965 کو والد صاحب کا انتقال، باقی صاحب انتقال فرما گئے، انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجتاً سرزمین ساہیوال سے جو ایک محکم رشتہ ان کی وجہ سے قائم تھا وہ ختم ہو گیا۔ 2 بار نقل مکانی کے بعد اب اثر نو ساہیوال میں پریکٹس شروع کرنے میں بھی کچھ حجاب سا محسوس ہوتا تھا۔ سلبی طور پر ان 2 عوامل اور اثباتی طور پر اس خیال نے کہ مقصد زندگی کے اعتبار سے سرزمین لاہور ہی میں کسی کام کا آغاز مناسب ہوگا، مجھے اواخر سن 1965 میں ساہیوال سے لاہور لا بٹھایا، اور اس طرح زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ لاہور میں میرا اولین پروگرام یہ تھا کہ میں حلقہ تدبر قرآن میں شامل ہو کر مولانا اصلاحی کے سامنے باقاعدہ زانو تلمس طے کروں گا، اور عربی کی تکمیل بھی کروں گا، اور علم قرآن کی تحصیل بھی۔ لیکن کچھ عرصہ حلقے میں شرکت کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مولانا پر پہلے گروپ پر جو محنت کے نتائج کے پیش نظر کچھ تکان سی طاری ہو چکی ہے، اور اب وہ دوبارہ اس نوعیت کی محنت پر آمادہ نہیں ہے، اور خود مولانا نے بھی واضح الفاظ میں یہ بات فرما دی۔ نتیجتاً میرا یہ ارادہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ اب جو آئندہ کے پروگرام کے بارے میں غور کیا تو وہ چنگاری پھر پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی، جو گزشتہ 8-9 سالوں کے دوران بھی آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ کے مصداق سلگتی رہی تھی۔ چنانچہ نگاہیں 2 کاموں پر مرتکز ہو گئیں۔ ایک یہ کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے سابق رفقا سے زیادہ جتنے لوگ ذہنی یکسوئی اور فکری یکجہتی کے ساتھ مجتمع ہو سکیں، انہیں ایک نظم میں منسلک کیا جائے، تاکہ عمومی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کا کام منظم طریق پر کیا جا سکے، اور فریضہ شہادت حق اور اقامت دین کے لیے اجتماعی جد و جہد دوبارہ انہی خطوط پر شروع کی جا سکے جن پر جماعت اسلامی نے اپنے دور اول میں کام کا آغاز کیا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ علوم قرآن کی نشر و اشاعت کا وسیع بندوبست کیا جائے، تاکہ ذہین نوجوان قرآن حکیم کی جانب متوجہ ہوں، اور اس چشمہ علم و حکمت سے کما حق ہو سراب ہو کر اس کی ہدایت اور رہنمائی کو خالص علمی انداز میں پیش کر سکے۔ پہلے مقصد کے لیے میں نے اولاً 1956 کا تحریر کردہ بیان پورے 10 سال بعد تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا، تاکہ ایک طرف تو وہ لوگ جو جماعت اسلامی سے بھی دلچسپی رکھتے ہوں اور علیحدہ ہونے والوں سے بھی کسی قدر حسن ظن رکھتے ہیں، وہ لا علمی کے باعث حیران ہیں کہ جماعت میں 1956-57 میں جو اختلاف رائے پالیسی اور طریقہ کار کے بارے میں پیدا ہوا تھا، اس کی صحیح نوعیت کیا تھی، ان کے سامنے اختلاف کی صحیح صورت آ سکے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی سے منسلک احباب بھی اپنے موقع پر نظر ثانی کر سکیں، اور گزشتہ 9-10 سالہ جد و جہد کے نتائج کی روشنی میں غور کر سکیں کہ 1956-57 میں پالیسی کے بارے میں صحیح موقف کس کا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علیحدہ ہونے والے حضرات بھی غور کریں کہ وہ جماعت میں کس مقصد کے لیے شامل ہوئے تھے، کس بنیاد پر علیحدہ ہوئے تھے، اور اب کیا کر رہے ہیں۔